أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلى الله عليه وسلم. یہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بالیقین سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی مگر ان مجلسیں نہیں، اس لیے کہ ان مجالس کو ایجاد کرنے والوں نے ان ہنگام میں ایجاد کیا ہے، ظالم حکمرانی تھی، بادشاہ کا دربار، مگر مجلس حسین برپا کر کے زینب کبری نے بتا دیا کہ تخت تمہارے پاس ہے، تاج تمہارے پاس ہے، حکومت دلوں پر ہماری ہوتی. نام حسین پہ لوگ دنیا بھر سے جمع ہو جاتے ہیں. میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے استاد محترم، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، دنیا کا کئی مرتبہ دورہ کیا ہوں، دنیا کا کئی مرتبہ دورہ کیا، اور اس کے بعد اپنے تجربات پر مد نظر رکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تشیع شیعہ قوم دنیا میں اس وقت میجورٹی میں نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. اگر میجورٹی میں نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ بہت سے ایسی اقوام ہیں جو اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے حسین کا نام مناتے ہیں، مگر خود انہیں شاید خبر نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں. وہ نقل فرماتے ہیں کہ افریقہ میں گیا تھا، بہت دور افتادہ قوم، انلٹریٹ قوم، ان کی زبان بھی دنیا آج تک نہیں سمجھ پائی کہ زبان ہے کون سی. عجیب ایک لوگ، عجیب لوگ ہیں. آج بھی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی رہنے کے باوجود ابھی بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جو لوگ علم سے، ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں. تو انہوں نے کہا محرم کا ایام تھا، جب وہاں پہنچے تو ایک قسم کے خاص اذکار اور وہ لوگ آپس میں کچھ گنگنا رہے تھے. بیچ میں ہم نے غور کیا تو نام حسین، تو معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی قومیں ابھی بھی ہیں جنہیں خود خبر نہیں ہے کہ وہ حسین کے ماننے والے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں ویسٹ انڈیز میں، گیانا، ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے گیانا، میں نے وہاں پر نیشنل لائبریری اور نیشنل آرکائیوز میں تقریباً اپنے آپ کو کئی دن زندہ نہیں کیا. وہاں پورے ریکارڈ سے مطالعہ کیا کہ بھائی یہاں ہندوستانی جو بہار سے اور یو پی سے معمولاً وہ مہاجر ہوئے 180 سال پہلے تقریباً، ایز اے لیبر برٹش گورنمنٹ نے اس کو ایز اے لیبر وہاں پہنچایا. تو میں نے تحقیق کی کہ ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی شیعہ ہوگا. بھائی یو پی معمولاً شیعہ گڑھ ہوتا ہے، لکھنؤ زمانے میں اودھ کی حکومت، شیعوں کی حکومت رہی ہے. ایک ایسا دور رہا ہے، واقعاً ہمیں اس دور پہ ناز کرنا چاہیے، سر اونچا کرنا چاہیے. اس زمانے میں اودھ کی جو نوابی رہتے تھے، نجف اور کربلا کے حوضات انڈیا کو پیسہ بھیجتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، نجف اور کربلا میں جو حوضات انڈیا رہتے تھے اور جو مشاہد مشرفہ کی تعمیر اس وقت ہوتی تھی، وہاں ہندوستان سے پیسہ جاتا تھا. کتنا بڑا دور تھا، کتنا خوشگوار دور تھا ہمارا. مگر یہ برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، جو اوقاف تھے، جو ریڑھ کی ہڈی تھی شیعوں کی، اس کو بند کر دیا. یا تحریف کا شکار ہو گئے یا غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. تو آج ہماری حالت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بزرگ حوضہ علمیہ سے ہم تک فنڈ نہیں پہنچتا تو ہمارے ہندوستان میں حوضہ نہیں چلتا. بھائی دور عظمت کا دور رہا ہے. تو میں نے مطالعہ کیا، پھر الفاظ مستقل بات ہے، اس کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے. پھر کبھی انشاءاللہ کا یاد باقی رہے. مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ نے شرط لگائی تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان لٹریسی ہونی چاہیے، یعنی وہ لٹریٹ نہیں لے جائیں گے، پڑھے لکھوں کو نہیں لے جائیں گے. لیکن بعض پڑھے لکھے بھی اس میں تھے جنہوں نے اپنے علم کو چھپایا، تقیہ کیا، اور کچھ کتابوں کو بھی چھپا کر اپنے ساتھ لے گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب شیعہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی پہنچ جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں، محرم کا جو وقت آتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، چین نہیں لے گا. اب انہوں نے محرم کی مجالس کا انعقاد کیا، وہاں پر پابندیاں بہت تھیں، آپس میں ہندوستانیوں میں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنی زبان کو ختم کر دیں. آج آپ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر اردو بولنے والے نہیں ہیں، اردو ان کی ختم ہو گئی ہے. نیا جنریشن، تھرڈ جنریشن اس وقت چل رہا ہے، وہ انگریزی میں بات کرتا ہوں، اردو کو خبر نہیں ہے، اردو معلومات ہی نہیں ہے، زبان ختم کر دی انہوں نے. مگر یہ لوگ نوحے مرثیے اور کچھ مجالس کی کتابیں اور جو 10 محرم جب آتی تھی لوگ جلوس نکالتے تھے. آج بھی آپ جانیں گے وہاں مطالعہ کر کے تازیہ فیسٹیول کہتے ہیں، تازیہ فیسٹیول اصل میں تازیہ، اور اس کو یہ خود ہی داستان ہے اس کو فیسٹیول کیسے بنا دیا. یہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی سیاس ہے، مکار ہے. یہ لوگ محرم کا جلوس نکالتے ہیں، محرم کا جلوس کا اثر اتنا ہو گیا کہ نتن شیعہ حضرات جو خلیل تعداد میں تھے، سنی بھی شامل ہو گئے، کرسچن بھی شامل ہو گئے، ہندو بھی شامل ہو گئے. کیا نام حسین بھی اتنا دم ہے ہر قوم کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جلوس اتنے بڑے پیمانے پر ہونے لگا کہ گورنمنٹ کو جو وہاں پر کالونائزیشن کر رہے تھے، وہ لوگ حکومت کر رہے تھے، ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر رہا ہے. تو انہوں نے 1938 میں ایک ایکٹ پاس کیا اور کہا کہ تازہ فیسٹیول بین کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. اب نئی نسل جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. بہت سے شیعہ میں نے ملاقات کی بہت سے لوگوں سے، ان کے نام ہے تقی ہے، زین العابدین ہے، جعفر ہے، ایک کا نام ہے حضرت علی، مگر انہیں خود خبر نہیں کہ ان کے آبا و اجداد شیعہ تھے. اب یہ چونکہ شیعہ مشنریز وہاں پر نہیں پہنچی، شیعہ مساجد کا وجود نہیں تھا، شیعہ مبلغین نہیں پہنچے، تو وہ لوگ میجورٹی میں ڈائلوٹ ہو گئے. سنی مساجد جا کے خبر نہیں، نئی نسل کو پتا نہیں کیا. اب دھیرے دھیرے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم لوگ کوشش کریں. بہت سے لوگ واپس آ گئے، مستفسر ہو گئے ہیں، ابھی بھی دھیرے دھیرے. یہ مرحلہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مشن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر محرم میں کوئی نہ کوئی اور نیا آدمی آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ محرم کی دین ہے کہ یہاں جہاں پر اسلام کا نام و نمود نہ تھا، اسلام کا نام و نشان نہ تھا، وہاں پر حسین کے نام پہ آج مسلمان بہت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، کیفیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آج اسلامی انقلاب ایران کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ لوگ بہت سے لوگ زیارت پہ بھی آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلامی حد سے مشرف ہیں کچھ لوگ. اور ٹرینیڈاد اینڈ ٹوبیگو، آپ نے سنا ہوگا ٹرینیڈاد اینڈ ٹوبیگو، وہاں پر 10 محرم کا آج بھی چھٹی ہے، جنرل ہالیڈے ہے، آفیشل ہالیڈے ہے. وہ کہتے ہیں حسین فیسٹیول، حسین فیسٹیول. میں نے وہاں ایک نادس لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، اس کا پورا مطالعہ کیا. 180 سال جو کٹنگز تھے نیوز پیپرس کے، اس کا میں نے مطالعہ کیا اس سلسلے میں، اس حوالے سے کہ حسین فیسٹیول کیا ہے. کچھ کتابیں بھی بہت سے ویسٹرن لوگوں نے، کینیڈین نے لکھا ہے کتابوں کو، بی بی سی نے اس کی ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. پورا میں نے مطالعہ کیا، دیکھا سب کچھ، تو پتا چلا کہ وہاں پر جو جلوس ہوتا تھا محرم کا، اس جلوس میں ہندو بھی شامل ہوتے تھے، کرسچن بھی، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی شامل ہوتے تھے، اور یہ حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا جلوس ہو جاتا تھا. نیچر ہے کربلا کے مشن کا، جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھ جاتی ہے. جو کربلا کا ماننے والا ہوتا ہے، جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھ گئی. دونوں نے دیکھا کہ بھائی فائرنگ کیا، انہوں نے 18 لوگ شہید بھی ہوئے، ان میں ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلمان بھائی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. تو پھر دیکھا کہ جذبات اور بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ بڑے پیمانے پر جلوس نکال رہے ہیں. تو انہوں نے مکاتبہ کیا سینٹرل لندن سے، تو لندن سے انہیں جواب ملا کہ اب ان کا مقابلہ نہ کریں، تحریف کر دیں، تحریفات کو، غلط رسومات کو شامل کر دیں، یہ خود بخود ختم ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا، ڈانس کو اور شراب کا نوز اللہ علیہ. ظاہر سی بات ہے لٹریسی تو تھی نہیں، پتا نہیں تھا. دھیرے دھیرے مکاری کے ساتھ انہوں نے آج جا کے دیکھیں گے، بہت افسوس ہوتا ہے، خون کے آنسو رونا پڑا کہ وہ لوگ 3000 سے زیادہ لوگ ہیں اور لوگ حسین فیسٹیول مناتے ہیں، باقاعدہ اس میں شراب بھی ہوتی ہے، ڈانس بھی ہوتی ہے. الحمد للہ ہم نے بہت کام کیا ہے، کافی لوگ مستفسر ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، مگر بہت وقت لگے گا. تقریباً 100-150 سال تک انہوں نے کام کیا ہے، اور آج اتنا تحریک کے شکاروں کو کہتے ہیں. میں نے پوچھا ان لوگوں سے، آپ لوگ یہ فیسٹیول کیوں مناتے ہیں، حسین فیسٹیول؟ تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے 2 نواسے تھے، بہت دولت ہے، عبرت، عبرت کا مقام ہے. پیغمبر اسلام کے 2 نواسے تھے، ایک کا نام تھا حسن، دوسرے کا نام تھا حسین. ان دو کے درمیان کربلا میں جنگ ہوئی، اعوذ باللہ، حسن نے حسین کو قتل کر دیا، اس کی یاد مناتے ہیں. ان کے ذہنوں کو کس طرح پلیوٹ کیا گیا. اب جن لوگوں کو اگر صحیح سمجھ آ گئے کربلا کیا چیز ہے، تو پھر کیا طاقت نہیں ہے. غلط سمجھ کر بھی حسین کی محبت میں اتنا بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر صحیح میسج مل جائے تو کیا نہیں کر سکتے. تو عزیزوں، ہر شیعہ کی بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. آپ کبھی اپنے درمیان میں رہ کے نہیں سوچ سکتے کہ ہم شیعہ ہیں بس کافی ہے، نہیں. بہت سے دنیا میں ایسے ہیں، اگر صحیح میسج پہنچ جائے تو ہمارے یہاں جائیں گے، دسترخوان کھلا ہوا ہے. تو اسی لیے میں نے اس موضوع میں انتخاب کیا کہ کربلا عصر حاضر میں آج بھی کربلا ہے. کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، آج بھی دسترخوان کھلا ہوا ہے کربلا کا. کربلا کا دسترخوان بند نہیں ہوا ہے، شہادت کے راستے کھلے ہوئے ہیں، فداکاری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، پیغام حسینی کو پہنچانے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے کہ امام حسین نے جب بیعت کا سوال ہو تو کیا فرمایا تھا، کبھی نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حسین نے 41 جملہ ارشاد فرمایا کہ مثلی لا یرا یوم مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. گویا امام حسین نے فرمانا چاہتے ہیں، دیکھو میری تحریک کو کربلا کی سرزمین سے محدود نہ کرو، میری تحریک کو سن 61 ہجری سے محدود نہ کرو. نہ کوئی زمانہ میری تحریک کو محدود کر سکتا ہے، اور نہ کوئی جگہ میری تحریک کو محدود کر سکتا ہے. میری تحریک آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، قیامت تک جاری رہے گی، اور میری تحریک کربلا میں بھی رہے گی، عرب میں بھی رہے گی، عجم میں بھی رہے گی، دنیا کے کونے کونے میں میری تحریک چلے گی. تو یہ ہے حسین کا پیغام. تو عزیزوں، بڑی ذمہ داری جہاں ملے ہم کو، بہت بڑی ذمہ داری ہماری، تو انتھک کوشش کرنی چاہیے حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. یہ پیغام محدود نہ ہونے پائے، ہمارے یہاں محدود نہ ہونے پائے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جو رسومات ہیں، ہمارے یہاں جو آداب ہیں، اس کو باقی بھی رکھنا چاہیے، اس کو پروموٹ بھی کرنا. تو میں نے جس طرح پہلی مجلس میں کیا تھا کہ مومن رکا ہوا نہیں ہوتا، متحرک ہوتا ہے، مومن میں ایک تحرک ہوتا ہے، اس کا آج کا دن کل کے دن سے بہت بہتر ہوتا ہے. اس سال کا محرم ہمارا گزشتہ سال کے محرم سے بہت اچھا ہونا چاہیے، اور آنے والا محرم اس محرم سے بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ ہماری تحریک مسلسل جاری رہے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ غیروں کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ قرآن نے وعدہ کیا ہے، کہ اس دنیا کے اس کرۂ ارض کے آخری ایام میں مستضعفین کو ہم قدرت دیں گے, حکومت دیں گے. اب ہماری حکومت کا دور ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم بڑے ہو, تم بزرگ ہو, تم حکومت کرنے والے ہو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر ہم ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں, ہمارا ایمان پختہ ہو, تو ہم دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں. ہماری بات دنیا میں چلنی چاہیے. آج حسین کی حکومت دلوں میں ہو رہی ہے. دنیا جو کچھ بھی کر لے, آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس وقت. ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ تشدد ہو رہا ہے. نام اچھا دے دیا جاتا ہے, ڈیموکریسی کا نام, آزادی کا نام, بہترین عناوین دیے جاتے ہیں, حقوق بشر, حقوق رسواں, نام اچھے, ٹائٹل اچھے, مگر کام پورے ہو رہے ہیں. اور دنیا سب آج کون نہیں سمجھ رہا, بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یو ایف او کیا ہے, سیکورٹی کاؤنسل کیا ہے. آج دنیا کی طاقتیں جمع ہوئی ہیں, آج دیکھ رہے ہیں سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو مومنین, اس کے باوجود مجھے خبر ملی ہے بہت سے مومنین زیارت کے لیے گئے ہیں. اب یہ کون سا جذبہ ہے, کون سی طاقت ہے, کون سی دنیا, کون سی طاقت اس جذبے کو روک سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. کیوں یہ مت دیکھیے کہ فلاں آدمی کو نکالے, فلاں شخص کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک بچی کا روزہ ہے, جس کو دنیا سمجھتی ہے بچی وہ بچی نہیں ہے, حسین کی بچی بچی نہیں ہوتی. تو عزیزوں میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ سے ثابت کروں گا کہ اہل بیت کے گھرانے والوں کا صرف کوئی معیار نہیں ہوتا. یہاں یہ مت دیکھو کہ شش ماہ بچہ ہے, چار سالہ بچی ہے, نہیں, حسین کے یہاں چار سالہ بچی بہت بڑی ہوتی ہے, چھ ماہ کا بچہ بہت بڑا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے کچھ نہیں کر پائیں گے, تو حسین کے گھرانے سے منسلک بچہ بہت کچھ کرتا ہے. کربلا اصولاً ایک ایسا مجموعہ ہے, عزیز و بڑی ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں, کربلا ایک ایسا مجموعہ ہے. حسین نے انسانیت سے ایسے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا کہ ہر پھول وہاں پر اتنا اہم ہے کہ اگر وہ پھول ہٹ جائے تو گلدستہ ادھورا رہ جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر وہ پھول ہٹ جائے تو گلدستہ ادھورا ہے. کربلا سے ایک شہید بانٹا کے دیکھیے, جس کو دنیا بچہ سمجھتی ہے, شش ماہ سمجھتی ہے, شش ماہ کے کردار کو کربلا سے ہٹا کے دیکھیے. تصور میں کربلا کامل ہے, یہ ممکن نہیں. شش ماہ کا کردار اگر کربلا سے ہٹا دیا جائے تو پھر کربلا کربلا نہیں ہے. چار سالہ بچی کی کردار کو کربلا سے ہٹا دیا جائے تو پھر کربلا کربلا نہیں ہے, شام شام نہیں ہے, کوفہ کوفہ نہیں ہے. مولا حسین کی مجبوری تھی اس وقت کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. جو رات کی تاریکی میں امامت کی نگاہیں دیکھتی ہیں وہ دنیا کی نگاہیں دن کے اجالے میں نہیں دیکھ پاتی. میری بات ظاہر نہ جائے, جو رات کی تاریکی میں امامت کی نگاہ دیکھ سکتی ہے اسے دن کے اجالوں میں بڑے بڑے دنیا والے نہیں سمجھ پاتے. تب مولا مدینے سے نکل رہے ہیں. محمد حنفیہ جیسے بزرگ ہستی, محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا کائنات کے بیٹے محمد حنفیہ ہے, فقیر مجتہد اور پڑھے لکھے پرہیزگار. جنگ صفین میں دشمنوں نے محمد حنفیہ کے ذہن کو الجھانا چاہا, آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو علی تم سے محبت نہیں کر رہے, جنگ صفین میں تمہیں اور عباس کو سامنے آگے آگے رکھا, اپنے بیٹے حسین اور حسن کو حفاظت میں رکھ لیا. دیکھو علی تمہارے بابا تمہیں زیادہ نہیں پسند کرتے, حسن اور حسین کو تم سے زیادہ چاہتے ہیں. خدا کی قسم محمد حنفیہ کی بصیرت دیکھیے, میں شخصیت بتانا چاہتا ہوں محمد حنفیہ کون کون سی شخصیت ہے. محمد حنفیہ نے برجستہ جواب دیا, دیکھو میں اور عباس علی کے دو ہاتھوں کے مانند ہیں اور حسن اور حسین علی کے دو آنکھ ہوتے ہیں, آنکھ پر کچھ آنکھ آتی ہے تو ہاتھ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. سوال پڑھیے محمد بار حسین کی خدمت میں آتے ہیں. جب مدینے سے حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں آتے عرض کرتے ہیں آقا مدینے سے مت جائیے, اگر جانا ہی چاہتے ہیں یا مکہ جائیے یا یمن چلے جائیے, عراق کا ارادہ نہ کیجیے, کوفہ مت جائیے, اس لیے کہ کوفے کے لوگوں نے نہ تمہارے بابا سے وفا کی ہے اور نہ تمہارے بھائی سے وفا کی ہے، مگر حسین ہے جو محمد حنفیہ جیسے فقیر اور بصیر شخصیت کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ میرا جانے کا مقصد کیا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آج کا کربلا نہیں ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آج کا کوفہ نہیں ہے، میری نگاہیں قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک جا رہی ہیں جو محمد حنفیہ نہیں سمجھ پائے. سن 61 ہجری میں مدینے میں محمد حنفیہ جیسا بابصیر شخصیت نہیں سمجھے گا، مگر امامت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. عزیزو ہم میں اور امامت میں فرق یہی ہے، امام معصوم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. ہم جتنا بھی مجتہد ہو جائیں، جتنا بھی پڑھے پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے بھی بصیر ہو جائیں، جتنے عقل مند ہو جائیں، مگر وہ نہیں دیکھ پاتے جو کل کیا ہونے والا ہے، مگر امام کی نگاہیں قیامت تک کے آنے والے حادثات اور واقعات پر ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا گیا تم تسلیم محض رہو. امامت کیا چون چلا مانا نہیں رکھتا، وہاں پر چون چلا کا امام کہے گا امام حجتوں امام علی رضا علیہ السلام والسلام. تو کی خدمت میں ایک شخص پہنچا خراسان سے، عرض کرنے لگا آقا آپ بیان کیوں نہیں فرماتے؟ انشاءاللہ ایک موضوع ہے اسی، اگر موقع ملا میں عرض کروں گا کہ کربلا کے بعد پھر کربلا کیوں نہیں ہوئی. بہت بڑا سوال ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کربلا کے بعد پھر اماموں نے کربلا کیوں نہیں قائم کیا. آقا وہ پوچھتا ہے کہ آقا آپ بیان کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کے چاہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. کہا 1 لاکھ ہے؟ کہا نہیں 2 لاکھ ہے. کہا 2 لاکھ ہے؟ کہا نہیں 3 لاکھ سے زیادہ ہے. اچھا 3 لاکھ سے زیادہ میرے چاہنے والے ہیں؟ تو امام نے کہا اس تنور میں جاؤ. اس نے کہا آقا آپ مذاق فرما رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، یہ تو میں چل کر آ ہو جاؤں گا. امام خاموش. تھوڑی دیر گزری، ہارون مکی تشریف لائے. امام نے کہا نہیں، امام نے اشارہ فرمایا. ہارون مکی فوراً گئے، کہا چش بسم اللہ چلے گئے. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اس خراسان سے آئے ہوئے بندے سے پوچھا کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً میں جل کر راہ ہو گیا ہوں. کہا تنور کے ڈھکن اٹھا کے دیکھا کہ اس نے کھولا تو قرآن کی تلاوت فرمایا. امام نے پوچھا ایسے کتنے خراسان ہیں؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ ایسے نہیں. کہا ایسے دیکھو کربلا میں ایسے تھے؟ کربلا میں 72 تھے مگر ایسے تھے کہ امام نے حکم دیا، امام نے اشارہ فرمایا، وہ پھر پوچھا نہیں گیا کہ امام کیا کرو. نہیں، تعمل نہیں کیا جاتا، سوچا نہیں جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا میرے پیر میں جوتے ہیں یا نہیں ہیں، میں نے کھانا کھایا ہے نہیں ہے، نہیں میرے بیوی بچوں میں کیا ہوگا. اللہ اکبر، کربلا کا سوچی ہے. بہت سے لوگ اچھے اچھوں نے امتحان نہیں دے پڑے، اچھے اچھوں محمد حنفیہ قاصر ہیں سمجھنے سے. مولا کائنات ایک جملہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ غدن ستعرفون علی، تم اگر مجھے پہچانا چاہتے ہو تو آج نہیں پہچانو گے. میں عرض کر رہا ہوں امام کی پہچان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، امام یا معصوم کی پہچان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جیسا ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عنی. پروردگار اپنے اپنی پہچان کرا، اگر تیری پہچان نہ ہو تو میں نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. نبی کی پہچان کرا، اگر نبی کی پہچان نہ ہو تو میں ولی کی پہچان حجت کی پہچان نہیں کر پاؤں گا. حجت کو پہچانوا، اگر حجت کو نہیں پہچانوں گا، ایمان کو نہیں پہچانوں گا تو دین سے منحرف ہو جاؤں گا، دین سے نکل جاؤں گا، دین میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس معرفت کے 3 اقسام بہت تھوڑا چاہتا ہوں انسان، بڑی نازک من مرحلے سے گزر رہا ہوں، امید ہے کہ وقت میرا ساتھ دے گا. کہ ایمان کی پہچان 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک حسب و نسب جاننا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، باپ کیا ہے، کہ ماں کا نام کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیا ہے، یہ تو کوئی بھی جان سکتا ہے. اس کا مسلمان ہونا شیعہ ہونا سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک نالج ہے، علم ہے، کوئی بھی جان سکتا ہے. یہ ہم سے نہیں مانا گیا، اگرچہ یہ ضروری ہے، بچوں کو اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے امام ہیں کون، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، حالات کیا تھے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر یہ کوئی کمال نہیں ہے. अगर हमारा बच्चा इसको रफ रफ बोलता जाए, ये कोई कमाल की बात नहीं है अगर ये जरूरी है। दूसरा मरहला है ईमान की कुल मारिफत करना। मैं तीसरा मरहला बयान करूंगा ताकि दूसरा मरहला बयान करने में आसानी हो। ईमान की कुल मारिफत यानी जैसे इमाम जैसे मासूम है वैसे हम पहचाने, क्या मुमकिन है? मैंने कल मैंने अर्ज किया था कि हमारा जहन महदूद है, लिमिटेड है, लामहदूद चीजों को नहीं समा सकता, उसके अंदर नहीं आ सकते, हमारा जहन लामहदूद चीजों को नहीं पहचानता, सिंखियत नहीं है हमारी, यानी ईमान की कुल मारिफत हासिल करें ये मुमकिन नहीं है। मैंने कल हदीस में अर्ज किया था, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हें सिवाय मेरे और अल्लाह के किसी ने नहीं पहचाना, मुझे सिवाय तुम्हारे और अल्लाह के किसी ने नहीं पहचाना, अल्लाह को तुम्हारे और मेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना, यानी इस किस्म की मारिफत हमसे मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा मौला फरमा रहे हैं कि मुझे पहचानना चाहते हो ये मुमकिन नहीं है, तुमसे मुमकिन नहीं है। अली क्या किस जात का नाम है? जामिउल अज़दाद सिफात का हामिल अली, जामिउल अज़दाद। जामिउल अज़दाद किसे कहते हैं? जो जिद बोलते हैं सिफात की। कभी इंसान सफी होता है तो उसे कंफ्यूज नहीं कह सकते, बखील नहीं कह सकते। अगर कोई इंसान शुजा होता है तो गिड़गिड़ा क्यों नहीं पाता? ये दो जिद है ना, दो अलग अलग सिफतें हैं। जो शुजा होता है वो गिड़गिड़ा क्यों नहीं पाता, जो सही होता है वो बुख्ल से काम लेना उसके बस की बात नहीं होती, रोकना चाहता है लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। जो बखील होता है वो सही मुश्किल है, कहा गया है कि अगर सही पैदा नहीं हुए हो तो कम से कम तसख्खुब करो। माशाल्लाह आप अरबी जानते होंगे, तसख्खुब यानी जबरदस्ती सखावत करना, धीरे धीरे तसख्खुब करो, जबरदस्ती सखावत करो, आदत बन जाएगी। कहा जाता है कि हातिम ताई बहुत बड़ा सती था, हातिम ताई का बहुत मशहूर चर्चा है, हातिम ताई बहुत बड़ा सती था। हातिम ताई के इंतकाल के बाद उसके भाई बिल्कुल शबीह था हातिम ताई, माँ के पास आया और उसने कहा कि मादरे गिरामी तख्त मौजूद है, दरबार मौजूद है, पैसा मौजूद है, मैं बिल्कुल हमशक्ल हूँ भाई का, भाई के तख्त बैठ जाऊंगा, मैं फिर सखावत करता जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो कैसे आप कैसे कहती है? मैंने तजुर्बा नहीं बताया, आपने देखा नहीं मैं कैसे सखावत किया, क्या करता हूँ, कैसे मैं काम अंजाम दूंगा, पहले से कैसे फैसला कर लिया। बेटा मैं जानती हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये गए जिद से गए दरबार में बैठे, एक शख्स आया पहले दरवाजे में, उसने कुछ दे दिया, वही शख्स दूसरे दरवाजे से आया फिर उसने दे दिया, तीसरे दरवाजे से आया गौर से देखा फिर उसको दे दिया, चौथे दरवाजे पर वही शख्स आया तो उसका हाथ को पकड़ लिया, उसने कहा तीन दरवाजों से ले चुका है फिर चौथे दरवाजे पर आने की जरूरत क्या है? तो उसने उसके हाथ को पकड़ के कहा तुम सच बताओ कि तुम हाथ हटाए नहीं हो, क्या तुमने कैसे पहचाना? मैं हर साल आता हूं, साल में एक दफा आता हूं, 14 दरवाजों से मान लेता हूं। हातिम ताई ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि क्यों 14 दरवाजों पे आया, तूने चौथे दरवाजे पर रोक दिया, मालूम है तो हातिम ताई नहीं है। अजीजो एक मां किस तरह समझती है कि बेटा कौन सा बेटा सही होता है कौन सा बेटा बखील होता है, ये दरवाजे छोड़ के फौरन मां की खिदमत में आया, कहा मादर किराबी तुम मुझे बताओ कि तुमने कैसे पहचाना मैं बकील मैं सही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा बेटा बचपने में मैंने जांच किया था, जब दूध पिला रही थी, जब हातिम ताई को दूध पिलाती थी तो एक पिस्तान से जब मैं दूध पिलाती थी दूसरे बच्चे को जब लेती थी तो पिस्तान छोड़ देता था ताकि वो दूसरा बच्चा दूध पी ले, मगर जब तुझे दूध पिला रही थी तो एक पिस्तान से तुझे पिलाती दूसरे से दूसरे को पिलाना चाहती तो फेंक देता था, मालूम है तू सही नहीं बन पाएगा। बच्चा इंदा क्या होगा, अब मुझसे मत पूछिए कि मौला की मां ने मौला का नाम हैदर क्यों रखा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल, हां अपने बच्चों को जानती है। हातिम ताई जैसा शख्स 14 दरवाजों से दे रहा है, ये किसकी मिल्कियत है? लोगों से इकट्ठा करता, मालदारों से पैसा लेता, गरीबों को बांटता, अच्छा काम है बुरा काम नहीं है, مگر کسی سے لے کے کسی کو دے دینا ہے کوئی کمال نہیں ہے.
اور پھر چودہ دروازوں پر
یہ حاتم طائی کا کرشمہ ہے کہ چودہ دروازوں سے مان لے تو سال کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. مگر اہل بیت میں یہ کمال ہے کہ ایک دروازے سے چودہ دروازوں سے زیادہ دے دیتے. یہ ماننے والے کی کمی ہے, اس در پہ ماننے والوں کی کمی ہے.
کہ جان والا جو سخی ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا, جو بخیل ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا, جو شجاع ہوتا ہے وہ پستی نہیں ہوتا, یا گڑگڑائی رو نہیں پاتا, جو گڑگڑائی ہوتا ہے وہ شجاع نہیں ہوتا.
لیکن مولا کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جان والا ازدار صفات کہاں ہے مولا
کا. کیا بات ہے کہ جس طرح دن کے اجالے میں میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے, وہی ابھی رات کی تاریکی میں جب اللہ سے دو لگاتا ہے اتنا بلبلا کے روتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا کہ وہی شخص کا دن میں کیا حال کر رہا تھا. جان والا ازدار دونوں صفتیں بھائی کا صرف
کا وہ بولی. جب طلحہ زبیر آئے تھے مولا کی خدمت میں بیعت کرنے کے بعد, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیں, اس لیے کہ فلاں کے زمانے میں ہمیں اتنی مقدار میں بیت المال سے ملتا تھا. تو مولا نے کہا میں تو فلاں نہیں ہوں, میں تو علی ہوں, تو یہ میرے حساب سے آپ کو ملے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا ریپوٹیشن ہے, ہم نے تلواریں چلائی ہیں, بہرحال قوم میں ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہے. انہوں نے کہا پیسوں کی کمی نہیں ہے, مگر ہماری ساکھ ناک اور عزت کا معاملہ ہے, بیت المال سے اتنا ہی ملتا ہے, تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کیا کہیں گے, تھوڑا سا اضافہ کرو. تو مولا نے کہا روک جاؤ, چونکہ پرسنل گفتگو ہو رہی ہے, میں بیت المال کی شمع چل رہی ہے, اس کو بجا دیا کہ میں پرسنل شمع لے کر آتا ہوں. مولا اندر گئے, وہ سمجھ گیا کہ بھائی جو آدمی شمع جلانے میں پرسنل اور بیت المال کی بات کر رہا ہے, وہ اضافہ تنخواہ کیسے بڑھا گیا, وہ واپس چلے گئے.
وہ علی جب اپنے بھائی عقیل جب شکار کرتے ہیں مولا جو کچھ وظیفہ مل رہا ہے وہ کافی نہیں ہے, میں کثیر العیال ہوں,
تو مولا کائنات دہتے ہوئے شعلے کو سامنے لے جاتے ہیں, گرمی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اب آقا میرے مولا یہ کیا ہے. کہا اے عقیل دنیا کی چھوٹی آگ سے خبر آ جائے, تم جانتے ہو کہ جہنم کی آگ آپ چلے گئے.
ایسا سختی انسان
جب ایک سائل آتا ہے مولا کی خدمت میں پوچھتا ہے میں بھوکا ہوں روٹی چاہیے, تو مولا کہتے ہیں روٹی کہاں ہے, تو جواب ملتا ہے کہ روٹی بستے میں ہے. کہ بستہ کہاں ہے, کہ اونٹ کی پشت پر ہے. کہ اونٹ کہاں ہے, کہ اونٹ قطار میں ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو غلام الگ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو کہ مولا کی سخاوت جوش میں ہے, ان اونٹوں کی قطار کے ساتھ مجھے بھی خیرات نہ کرتے.
وہی علی ہے جو بھائی کو دینے سے کترا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے شعلہ آگ کا شعلہ آگ کی گرمی بتا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی آگ میں جلنا آسان ہے مگر آخرت کی آگ سے بچنا چاہیے. مگر وہی علی
آج اونٹوں کی قطار دے رہا ہوں, یہ کرشمہ کیا ہے جامع الاسداد صفات, یہ کرشمہ کیا ہے
عزیزو. جہاں پر
میں ایک بات یہاں پر رک کے ایک چھوٹا سا پیراگراف اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات لوگ کہتے ہیں بہت فقیرانہ زندگی گزارتے تھے, ان کے پاس مال نہیں تھا, مورخین لکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اس لیے کہ وہ پوری زندگی جنگ میں گزار دی, رسول اللہ کی خدمت میں گزار دی, پیسہ کمانے کی طرف انہوں نے رغبت نہیں کی. کہیں بالکل جھوٹ, مولا اپنے زمانے کے ملینر تھے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اپنے زمانے کے ملینر تھے. میں ان کی ملکیت کا تھوڑا سا حساب کریں, چھوٹا سا موٹا موٹا حساب کریں. ایک بار جس میں 18,000 کھجور کے درخت, آپ انڈیا پاکستان تشریف لاتے ہیں, کھجور کا درخت جو ہمارے یہاں ایکویلنٹ ہوتا ہے ناریل کے درخت, تقریباً وہی تقریباً اس کا مصرف ہوتا ہے. اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, میں نے پوچھا, تقریباً 20-25 لاکھ گورنمنٹ ویلیو ہوتی ہے انڈین روپیز یا پاکستانی روپیز ایک درخت. تب کھجور کا درخت 18,000 کھجور کے درخت, وہ بھی کیسے معمولی درخت نہیں ہے, لہلہاتے درخت, بہترین میوہ دیتے ہوئے درخت, بہترین قسم کا کھجور. آج بھی آپ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ, وہاں پر ایک شیعہ ماشاء اللہ وہاں کام کرتے ہیں, کچھ کھجوریں تبروں پہ بانٹتے ہیں, آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کل لہلہاتے درخت کھجور کے درخت اگر 25,000 روپے بھی سمجھیے $500 کیلکولیٹ کر لیں, 18,000 ملٹیپلائی بائی $500 کتنے ہوں گے, کتنی رقم ہو جائے گی, اچھی خاصی رقم ہے نا. اور وہ ایک بار مولا کی ملکیت میں ایک بار، میں مانوی ملکیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ مولا کی زکات میں دی ہوئی انگوٹھی کی قیمت تخت سلیمانی پر بھاری ہے، میں مانوی ملکیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے مال کی ذہن میں سما سکتی ہے اس ملکیت کی بات کر رہا ہوں کہ 18,000 کھجور کے درخت اور وہ بھی ایک ملکیت، اس طرح کئی باغات کو مولا نے اور کئی کنوؤں کو کھود کے مولا نے فوراً ڈونیٹ کر دیا۔ فرق ہی ہم میں اور مولا میں یہی فرق ہے، ہم کماتے ہیں اپنے لیے، مولا کماتے ہیں خیرات کے لیے۔ کہا جب بیت المال، دیکھیں جب تو اسداس ہوا، جب بیت المال کی بات آتی ہے مولا دھاگے میں سونے کو آگے رکھ کے کہتے ہیں دیکھو بیت المال سے بے انصاف نہیں ہو سکتی، اور کیا اپنی ملکیت کی بات آتی ہے کہ اونٹوں کی قطار دے دی جائے۔ تو یہ ہے جان لو اسداس بات کا حامل مولا، کہا مولا مجھے پہچانا چاہتے ہو، ممکن نہیں ہے، قدم ستا رہے پورا نہیں، نسلیں گزر جائیں گی، نسلیں گزرنے کے بعد جب ذہن میچور ہوگا دھیرے دھیرے کچھ ابعاد شخصیت مولا کو لوگ سمجھنے پائیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے حدیث کو کہ پیغمبر اسلام نے جنس کی تعریف کی تھی، سٹرلائزیشن کو بتایا تھا شیطان کا نام لے کر، کہا کیا ہوتا ہے شیطان بستا ہے، میلے کپڑوں کو کھولتے پانی میں ڈبو، کہ اس لیے کہ وہاں شیطان بستا ہے، کھولتے پانی میں ڈبونے سے شیطان چلا جائے گا، بتانا چاہتے سٹرلائزیشن کیا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے سٹرلائزیشن کیا ہے اس کو ہزاروں سوال پیدا ہوتے، سمجھنے سے لوگ تاثیر ہوتے، مگر آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس وقت مولا کو پہچاننے والے نہیں تھے، آج کچھ حد تک کچھ پرسنٹیج ہم پہچان رہے ہیں، مگر آنے والی نسلیں شاید اور بہتر پہنچے پہچانے، قیامت تک کی آنے والی نسلیں اور بہتر پہچان، مگر ہونے والی میں ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ کہ تیسری معرفت، پہلی معرفت کیا ہے کہ نام حسن نسب جانے، یہ سب سے ممکن ہے، دوسرے قسم کی معرفت کنہ معرفت، یہ ممکن نہیں ہے، کسی سے ممکن نہیں ہے۔ علی کیسے تھے، علی کی حقیقت کیا ہے، ہمیں سوچنا کی نہیں چاہیے، ہماری ذمہ داری کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری طاقت کے اوپر اللہ کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کرتا۔ تیسری قسم کی معرفت کیا ہے، ان کو اپنا امام اور رہبر جانے اور ان کی تاثیر کرنے کی کوشش کریں، یہ پہچانے ان کا حکم کیا ہے، ولی یہ خدا کا حکم کیا ہے، اپنے زمانے کے امام کا حکم کیا ہے، یہ جان لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب یہ جان لیں، یہ معرفت کو ایسی ہونی چاہیے کہ جب ولی کا حکم ہوا تو پھر وہاں سوال نہیں ہونا چاہیے کیوں، اگر کیوں کا سوال ہوا تو معلوم ہے ہمیں پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں۔ تو عزیزو جب امام تشریف لائیں گے تو کئی لوگ الگ الگ قسم کے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے پوچھیں گے بھائی آپ کی دلیل کیا ہے، آپ امام ہیں آپ دلیل کیا ہے، دلائل کرتے ہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے رسول خدا کا عصا ہوگا، رسول خدا کا ماما ہوگا، رسول خدا کی روٹی ہوگی، ذوالفقار حیدری لے کر آئیں گے، اور صحیح فاطمہ ایک دلیل ہوگی، مولا کائنات کا جمع کردہ قرآن وہ لے کر آئیں گے، کتنی دلیلیں چاہیے دنیا والوں کو۔ مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلیل نہیں چاہیے، ادھر آواز کو سنا فوراً کہا لبے لبیک یا امام، ان گروہ میں شامل ہونا ہی کمال ہے۔ عزیزوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت چلا جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کہ ہر نابالغ بچہ اس پر جنت واجب ہے، دو دو چار والی بات ہے، ہر نابالغ چونکہ اس میں کوئی حرام ہے اس پر اور نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی واجب اس پر کو اس نے ترک کیا اور نہ کوئی حرام ہے ترک کیا اس پر جنت واجب ہے۔ جو انسین ہوتے ہیں ذہنی طور پر، جو کمزور ہوتے ہیں ان پر بھی جنت واجب ہے، اس لیے کوئی واجب نہیں ہے نا، بلوغ اور عقل شرط ہے وجوب اور حرمت، تو وہ جنت جائیں۔ ذرا سا غور کریں کہ اگر آپ کو بچوں کی محفل میں دو چار دن بٹھا دیں کیسے محسوس کریں گے، کوئی کچھ گھنٹوں اچھا لگتا ہے مگر دو چار دن، مہینہ، دو مہینے، دو سال، تین سال صرف بچوں کے ساتھ گزارے، یہ ممکن ہے آپ کے ساتھ؟ چلے یہ بھی مان لیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اچھی بات ہے، روایت میں ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی سے محبت کرے تو اس کے نیک اعمال کی دلیل ہے، کیوں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، معصوم کسی سے بھیجا محبت نہیں کرتا، بچوں کی قدر کریں عزیزوں، بچوں کی قدر، اگر بچہ تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے بچوں کے ساتھ، چلو مان لیں گے، مگر پاگلوں کے ساتھ آپ ایک گھنٹہ رکھیے، آپ گوارا کریں گے؟
کہ جنت تو چلے جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مگر جنت میں کہاں رہنا یہ کمال کی بات ہے۔
کہاں رہنا، کون سا مقام ہوگا؟ جنت میں جس طرح یہاں پوش ایریا ہوتا ہے، سلم ایریا ہوتا ہے، جنت میں بھی پوش ایریا سلم ایریا ہوتا ہے۔
جنت عدن
تجری من تحتها الانہار، قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایک جنت نہیں ہے، جنات پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کئی جنتیں ہیں۔ آپ کو چوائس ہے کہ کس جنت میں جائیں، جہاں پر اختیار کریں۔ تو ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے؟ اے پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ جوار ائمہ کیا ہے؟ جوار کہتے ہیں پڑوس کو، ائمہ اماموں کی جمع، ائمہ امام، ہمارے اماموں کے پڑوس میں ہمیں جگہ دے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پوش ایریا ہوتا ہے، جنت عدن بڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں ہر ایک کو الو نہیں ہوتا، جنت میں ہر ایک کو وہاں پر الو نہیں ہوتا، وہ ایک دم پوش ایریا ہوتا ہے، جنت کا ہائی ایریا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہمارے مادی ذہن ہے، خدا کیا کرے، کیسے سمجھائے ہمارے مادی ذہنوں کو؟ کہتے ہیں نہریں ملیں گی دودھ کی، تمہیں شہد کی نہریں ملیں گی، سیب ملیں گے، انگور ملیں گے۔ بھیا وہاں تو مادیت تھوڑی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے سمجھانے کی کہ ہم نہیں سمجھ پاتے تو خدا استعمال کرتا ہے، انگور ملیں گے، سیب ملیں گے، دودھ کی ندیاں ملیں گی، شہد کی ندیاں ملیں گی، وہاں جائیں گے تو یہ جو شہد ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، یہ جو دودھ ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس سے کہیں بہتر باتوں میں ہے کہ انسان جب حسین کے ساتھ اپنا بیٹھنا کرتا ہے، کوئی دودھ کی ندی، کوئی شہد کی ندی اس کے برابر ہی نہیں کر سکتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں،
جنت میں ائمہ کے ساتھ ہمارا جو بسر ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب گزارتے ہیں، پھر ہم دودھ کی ندیوں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، حور و قصور کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اتنی لذت اس میں مل جاتی ہے، اتنی کیفیت سرور ہمیں ہو جاتا ہے کہ پھر کسی نعمت کی طرف ہم لوگ پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ آپ دنیا میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں، جو مجلس حسین میں آتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھئی کوئی چاہتا ہے مجلس حسین سے چلا جائے؟ کیا ہم لوگ ہر قیمت پر مجلس حسین میں درجنا نہیں چاہتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین میں معیت حسین کی جو لذت ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ سلام پڑھیے محمد والا، تو عزیزو غدر سردار خوننی، کل مجھے پہچانو گے، وہ بھی پوری طرح نہیں، کھلنے مارے پر نہیں، کچھ ہمارے مولا پہچانا جائیں۔ جس طرح مولا پہچاننے کے لیے زمانہ درکار ہے، اسی طرح کربلا پہچاننے کے لیے زمانہ درکار ہے، کربلا کی ماہیت پہچاننے کے لیے زمانہ درکار ہے، کربلا کا مقصد پہچاننے کے لیے زمانہ درکار ہے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، جیسے جیسے اذہان روشن ہوں گے، مترقی ہوں گے، ویسے ویسے کربلا کی آواز سمجھ میں آئیں گے۔ دو موجودے ہیں، ایک ہے قرآن موجودہ، دوسرا اہل بیت۔ قرآن اس طرح موجودہ ہے، میں نے کل پہلے فرض کیا کہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دو بتایا گیا ہے، اس لیے ہمارا مادی ذہن ہے ان کی بہتر وجود کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تب قرآن ہر روز پڑھیے، بار بار پڑھیے، ایسا لگتا ہے کہ نیا نہیں آئے گا۔ کربلا کا تذکرہ بار بار پڑھیے، بار بار سنیے، ایسا لگتا ہے کہ نیا ہے۔ کتنے سالوں سے ہم کربلا کا غم، کربلا کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بہت پرانی بات ہے یا ہمیں رغبت محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں، جب بھی سنے ایسا لگتا ہے کہ تازہ واقعہ ہے، جب بھی سنے ایسا لگتا ہے کہ نیا ایمان اور نئی تجدید بیعت کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کربلا موجودہ ہے، تو حسین نکل رہے ہیں مدینے سے، محمد حنفیہ جیسا با بصیر شخصیت، مجتہد، بہت بڑا عالم، کہتے ہیں مولا کربلا نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے۔ مولا سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ بس میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں، بہت سی چیزیں خدا کی قسم میرے ذہن میں تھی کہ آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر کیا کریں، بہت ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مجھے تیزی سے جانا، انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے کہ مولا حسین نہیں سمجھا پائیں گے، محمد حنفیہ کسی شخصیت کو نہیں سمجھا پائیں گے، کربلا کا اثر کیا ہونے والا ہے، کربلا بعد میں کیا ہونے والا ہے، وہ اس زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا بس اتنا مبہم الفاظ میں فرماتے ہیں، ان اللہ شاء ان یرانی قدیم، خدا چاہتا ہے کہ میں قدیم ہو جاؤں، بس اتنا، خدا چاہتا ہے کہ میں قدیم ہو جاؤں۔ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر پائیں گے مولا، کیوں؟ کہ وہ سمجھنے والا نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے، امامت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے، کر کیا ہونے والا ہے، کائنات کس طرح کربلا برقرار رکھے گی، کائنات کس طرح توازن برقرار رکھے گی، کربلا کربلا کس طرح انقلابات کو پیدا کرے گی، کربلا قیامت تک آنے والی نسلوں کو کس طرح بیدار کرے گی، وہ محمد حنفیہ کی سمجھ کی بس کی بات نہیں ہے. تو مولا نہیں پہ بتا سکتے. مولا نے کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اب کٹھن بنا رہا ہے محمد عرفیہ پوچھتے ہیں آقا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم سے کم ان بیویوں اور ان بچوں کو چھوڑ دی جائے گی، آپ جا ہی رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، ان بچوں کو چھوڑ گئے، ان بیویوں کے ہی اہل حرم کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے جاؤں. اب حسین سمجھائے تو کیسے سمجھائے کہ ان بچوں کا کیا کردار ہوگا، ان بیویوں کا کیا کردار ہوگا کربلا میں، حسین کیسے سمجھائے. حسین نے بس اتنا جھولا کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، خدا چاہتا ہے کہ اسیر بن کر جائے، بس ازاد ہو میں اپنی منزل پہ آ گیا، خدا چاہتا ہے کہ اسیر بن کر جائے. کیا کریں گے اسیر ہو کر؟ دنیا والے نہیں پہچانے گے، محمد حنفیہ جیسے بابصیر شخصیت نہیں پہچانے گے. بڑے بڑے اشخاص آئے، حسین کو روکا، حسین نے کہا نہیں، یہاں تک کہ نانی ام سلمہ نے بھی کہا بیٹا حسین تم تو جا رہے ہو بیٹا حسین، مگر ان بچوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہو بیٹا حسین، ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہو، اہل حرم کو کیوں لے جا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ شہادت ہے، جانتے ہو کہ اسارت ہے، تو میں آسانی سے جملہ ادا کر رہا ہوں، بہت آسانی سے جملہ ادا کر رہا ہوں اور آسانی سے آپ بھی سن رہے ہیں. اسارت کس سے پوچھیں، اسارت کیا ہوتی ہے، غور کیا آپ نے کبھی؟ جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے اتنی ہی اعتبار سے اسارت کا معنی بدل جاتا ہے. اور کیا اس کے لیے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے خطیب برسر عمر گئے، آیت اللہ مرزا شیرازی، بہت بڑے مرجع گزرے ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو بتاؤں گا کہ کتنے بڑے مرجع ہیں، خدا نے کتنی طاقت دی تھی. وہ مجلس میں تشریف فرما تھے، خطیب ممبر پہ گئے، انہوں نے ایک جملہ پڑھا، دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن زیاد، آسانی سے انہوں نے اس جملے کا ادا کیا اور لوگوں نے سن لیا، اور نہ ان کو بلانے کا انداز تھا اور نہ وہ خود ابھی مقدمہ بنا رہے تھے مسائل کا. آگے بڑھنے لگے کہ مرزا شیرازی رو رو کے جدا جدا یہ کہتے ہیں اے خطیب یہ جملے کے وہاں ادا کرنے دے، دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن زیاد، اس کے کیا معنی ہے، امیر المؤمنین کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں پیش کی گئی. میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، آزاد اس کے بارے کیا ہے، جو پہچانتا ہے زینب کون زینب ہے وہ تو زندہ نہیں رہ پائے گا، کون زینب کون زینب. ابو مازنی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں علی کا پڑوسی تھا، سات سال پڑوسی تھا، زینب کے جھگڑے کو تو نہیں دیکھا، you عزاداروں امام حسین نہیں سمجھا پا رہے تھے، محمد حنفیہ کو نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ میں بچوں کو کیوں لے جا رہا ہوں. آج آپ لوگ جمع ہیں کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہے؟
سکینہ نے کہا آپ پہلے پی لیجیے گا, آپ بھی لے لیجیے گا, اس کے بعد مجھے دیجیے گا. ایک مرتبہ زینب نے سمجھایا کہ بیٹی پہلے بچوں کو لیا جاتا ہے, پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ پہلے
کا پرسا دیجیے گا. کس کس کو پرسا دے؟ سیدہ سجادہ کو پرسا دے.
بیمار بھائی کو پوچھتا تھے یا پھوپھی کو پوچھتا تھے، جو کھانا جو بھی آتا تھا خود بھوکی رہ جاتی تھی اور بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ نماز شب کو زینب کھڑے ہو کے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔
اب یہ سکینہ عزادار روایتوں ملتا ہے کہ قائد کھانا ایسا تھا کہ رات میں اوس برستی تھی، دن میں دھوپ برستی تھی، دھوپ برستی تو جھلس جاتے تھے بچے، اوس برستی تو لرز جاتے تھے بچے۔ بچے بار بار یہ پوچھتے پھوپھی اماں اب ہم کب اس قید خانے سے رہا ہوں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے، بچی کا تصور ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بچی نے اپنے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، پرندے ایک طرف صبح جا رہے تھے۔ بچی نے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں نے کہا بیٹی یہ پرندے تلاش مارش کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب عصر کا ہنگام آیا، عصر کا وقت آیا، بچی نے پھوپھی پرندوں کو دیکھا اور پوچھا پھوپھی اماں اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں نے کہا بیٹی اب یہ پرندے واپس اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں۔